بسم الله الرحمن الرحیم. ارواح ثلاثہ سے حکایات اور واقعات بزرگوں کے وہ سنائے جا رہے ہیں. ارواح ثلاثہ کتاب کا نام ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے. نواب وزیر الدولہ کی حکایات, مختلف لوگوں کے واقعات ہیں. خان صاحب نے فرمایا, امیر شاہ خان جو ہے وہ حکایات بیان کرنے والے بزرگ ہیں جو بہت مستند تھے, متقی پرہیزگار تھے اور حافظہ بڑا قوی تھا, ان کی حکایات ہیں. خان صاحب نے فرمایا کہ نواب وزیر الدولہ پر غدر میں الزام تھا کہ انہوں نے بھی شاہ دہلی کے یہاں درخواست بھیجی تھی کہ جو کام میرے لائق ہو مجھے سپرد کیا جائے, میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. ابھی صفائی نہ ہوئی تھی کہ آگرہ میں وائسرائے کا دربار ہوا جس میں والیہ نے ریاست اور رؤسا مدعو تھے, اور مقصود اس سے والیہ نے ریاست اور رؤسا کا امتحان تھا. اتفاق سے وہ دن جمعہ کا تھا. نواب وزیر الدولہ اسی پر جم گئے کہ میں جمعہ چھوڑ کر دربار میں نہ جاؤں گا. جب یہ خبر نواب یوسف علی خان والی رامپور اور سکندر بیگم والی بھوپال کو ہوئی تو یہ دونوں آئے اور آ کر سمجھایا کہ آپ مسافر ہیں اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں, پھر آپ پر الزام بھی قائم ہے غدر میں انگریزوں کی مخالفت کا, اس کے شاہ صاحب کی حمایت کی تھی اس وقت کے بادشاہ کی, اس لیے مناسب ہے کہ آپ دربار میں شریک ہوں. انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے, مگر میں ہرگز نہ کروں گا کہ اپنے نفس کے لیے خدا کے دربار کو چھوڑ کر دنیا کے دربار میں شریک ہوں. پہلے کے نواب بھی ایسے ہوتے تھے, ان کی دینداری. القصہ انہوں نے کسی طرح ترک جمعہ منظور نہیں کیا. چٹھی لکھ دی کہ آج جمعہ ہے اور مجھے نماز میں شریک ہونا ہے, اس لیے میں حاضری دربار سے معذور ہوں. اس چٹھی کا جواب آیا کہ اگر ہمیں یہ پہلے سے خیال ہوتا تو ہم جمعہ کو دربار نہ کھولتے, مگر اب اعلان ہو چکا ہے اس لیے دربار تو نہیں موقوف ہو سکتا. آپ نماز جمعہ پڑھیں, آپ کے لیے دربار خاص منعقد کیا جائے گا. یہ مضمون بیان فرما کر خان صاحب نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ وزیر الدولہ کی یہ حالت کیوں تھی, نماز کا اتنا اہتمام. اس کا سبب یہ محض یہ تھا کہ اسے خاندان شاہ عبدالعزیز صاحب کی اس نے خاندان شاہ عبدالعزیز کی خاص چاٹی تھی, یعنی ان بزرگوں کی صحبت حاصل تھی. خان صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ میں نے مولوی اسماعیل صاحب کاندلوی ہے جناب مولوی یحییٰ صاحب سے بھی سنا ہے, اور حافظ عبد الرحمن دہلوی سے بھی سنا ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب حدیث میں نواب وزیر الدولہ کے شاگرد تھے. نواب وزیر الدولہ استاد حدیث بھی تھے. بزرگوں کی صحبت سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی جگہوں پر یہ بات لکھی ہے کہ دین سے ایک خاص عقیدت اور عظمت اور دین کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے. اگر کسی وجہ سے دین پر عمل کرنے میں کچھ سستی کوتاہی بھی ہو تو دین کی بے حرمتی گوارا نہیں کر سکتا وہ بندہ, اور دین کی لاج رکھنا, دین کی عزت کرنا, وہ پھر اس کو دین کی طرف کھینچ لاتا ہے. تو دین کے ساتھ ایک خاص, اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, دین کے ساتھ ایک خاص وابستگی اور عقیدت اور محبت جو ہے یہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے, اور یہ بزرگوں کی اور دینداروں کی صحبت میں بیٹھنے سے, ان کے یہاں آنے جانے سے اللہ پاک دل میں پیدا فرماتے ہیں. خان صاحب نے فرمایا کہ مجھ سے مولوی اسماعیل صاحب کاندلوی نے بیان فرمایا کہ سید صاحب کے لوگوں میں ایک صاحب سید امیر علی تھے. سید احمد شہید بریلوی کو سید احمد صاحب بولتے ہیں, سید صاحب بولتے ہیں. سید صاحب کے لوگوں میں ایک صاحب سید امیر علی تھے جو نہایت متقی پرہیزگار تھے. یہ صاحب نواب وزیر الدولہ کے مقرب تھے اور ضرورت مندوں کی سفارشیں بہت کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے نواب صاحب سے کوئی سفارش کی, نواب صاحب نے وعدہ فرما لیا, مگر کسی وجہ سے وہ پورا نہ ہو سکا. اس پر سید امیر علی صاحب کو غصہ آیا اور سرے دربار نواب صاحب کے تھپڑ مار دیا. نواب صاحب کا ظرف دیکھیے کہ کچھ نہیں کہا, خاموش ہو گئے. اس کے بعد سید صاحب کے عزیز و اقارب جو ریاست میں موجود تھے, نواب صاحب ان کے پاس گئے اور ان سے سید امیر علی کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس واقعے سے ذرا ملال نہیں ہوا، انہوں نے تو تھپڑ ہی مارا ہے، اگر وہ میرے جوتے مارتے تب بھی مجھے ملال نہ ہوتا، مگر ان سے ذرا اتنا کہہ دیا جائے کہ حق تعالیٰ نے ریاست کا کام میرے سپرد کیا ہے اور اس میں وقار قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور سر دربار ایسا کرنے سے وقار میں خلل آتا ہے۔ کیا انتظامی لوگ تھے، کیا ظرف تھا، اس لیے دربار میں اس کا لحاظ رکھیں اور تنہائی میں انہیں اختیار ہے چاہے مجھے جوتے ماریں۔ خان صاحب نے فرمایا کہ نواب وزیر الدولہ سید صاحب سے بیعت تھے، یہ تھی بات، ہو سید احمد شہید رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور ان کو سید صاحب سے ایسا گہرا تعلق تھا کہ جب سید صاحب کی بیوی تشریف لا رہی تھی تو نواب صاحب نے حکم دیا تھا کہ جب فلاں مقام پر پہنچنے کو ہوں تو مجھے فوراً اطلاع دینا کر دینا تاکہ میں ان کے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں۔ یہ مقام ٹونک سے 11 کوس تھا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور نواب صاحب اس مقام پر پہنچ گئے۔ جب سید صاحب کی بیوی تشریف لائی ہیں تو نواب صاحب نے ایک طرف سے ان کی پالکی کا بانس اپنے کندھے پر رکھا اور ٹونک تک برابر اپنے کندھے پر ان کو لائے، مرشد کی بیوی کا احترام، ایسے لوگ تھے۔ اس قصے کو مجھ سے مولوی اسماعیل صاحب کاندھلوی اور حافظ عبدالرحمان صاحب دہلوی نے بیان کیا۔ ہمارے اسلاف کے واقعات میں جو خاص روح ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے یہاں دین کی کتنی قدر تھی، یہ سب دین کی عظمت اور قدر کی علامت ہے اصل میں۔ اب سید صاحب سے ان کو روحانی عقیدت تھی، روحانی شاگرد تھے، دین ملا، نسبت ملی، تو ان نسبتوں کا اتنا لحاظ، اتنی عزت، اتنا احترام، اور یہ نوابوں کا حال تھا۔ اس زمانے میں جب نوابوں میں یہ دینداری تھی تو جو دیندار غیر نواب ہوتے تھے ان کا کیا حال تھا ہوں گا، جو علماء تھے ان کا کیا حال تھا ہوں گا۔ عجیب دور گزرا ہے وہ بھی۔ اور کیسی تواضع تھی، عاجزی ان کی ساری تھی۔ خان صاحب نے فرمایا کہ نواب یوسف علی خان والی رامپور بہت خوش مزاج تھے، مگر نہ عقیدہ اچھا تھا نہ عمل، چار ابرو کا صفایا رکھتے تھے۔ چار ابرو کا مطلب ہوتا ہے سر بھی منڈا دینا، یہ بھی منڈا دینا، مچھیاں بھی منڈا دینا، داڑھی بھی منڈا دینا، اس کو چار ابرو بولتے، کچھ نہیں رہنا ہے، اس سے اوپر کوئی بال نہیں رہنا، چار ابرو کا صفایا رکھتے تھے۔ جب آگرہ میں دربار ہوا تو اس میں شرکت کے لیے نواب وزیر الدولہ بھی گئے، نواب یوسف علی خان بھی۔ چونکہ نواب وزیر الدولہ بہت سیدھے اور نیک تھے اس لیے نواب یوسف علی خان نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو وزیر الدولہ کو بنائیں گے، بنانا ہوتا ہے بیوقوف بنانا، یہ ہمارا آپس میں طے کر کے وزیر الدولہ کے پاس پہنچے۔ نہیں معلوم کہ وزیر الدولہ کو کشف ہوا یا فراست سے انہوں نے ان کا خیال معلوم کر لیا، اور انہوں نے ان کو مذاق کا موقع نہیں دیا اور خود ہی گفتگو شروع کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کا ظاہر اچھا بنایا ہے اور بعض کا باطن، میرا ظاہر تو بہت اچھا ہے اور اس قدر اچھا ہے کہ اس پر کسی کو نکتہ چینی کی گنجائش نہیں، مگر میرا دل نہایت گندا، ناپاک اور سخت مکروہ اور خبیث ہے، اور بھائی یوسف علی خان کا باطن تو ایسا ہے جیسا میرا ظاہر، اور ان کا ظاہر ایسا ہے جیسا میرا باطن۔ یہ سن کر یوسف علی خان مبہوت سے رہ گئے اور کچھ نہیں سکے، کچھ کہہ نہ سکے، تھوڑی دیر خفت مٹانے کے لیے بیٹھے رہے اور اس کے بعد چلے۔ نواب قطب الدین صاحب کی حکایات، یہ بھی بڑے بزرگ آدمی گزرے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نواب قطب الدین جو ہیں تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے خلافہ میں سے تھے، مرزا مظہر کے خلافہ سمجھ لو آپ، یعنی اس زمانے میں ایک ایسا طبقہ بھی رہا ہے غالباً کہ جو تھے بڑے نواب ریاست کے ذمہ دار، لیکن ان کو بزرگوں سے عقیدہ تعلق تھا، اور پھر یہ کہ اپنے دنیا کے ساتھ اپنی دین کی بڑی فکر رکھتے تھے یہ لوگ۔ اور اسلام میں یہی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں دنیا ہے تو منع نہیں ہے ہاتھ میں دنیا ہونا، دل میں دنیا نہیں رہنا ہے، دل میں دین ہونا ہے، صرف اللہ کا تعلق ہونا ہے، تقویٰ، پرہیزگاری، نیک نیتی، اخلاق، شرع کی پابندی، ورنہ ہمارے اکابر جو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی جو لائن ہے ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ضروری دنیا کو ہاتھ میں رکھتے ہیں انتظام کے لیے. اس سے پہلے آپ کو کبھی سنایا گیا ہوں گا کہ بزرگ جو ہے نا وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سلوک کے ولایت والے، ایک سلوک کے نبوت والے. سلوک کے نبوت والوں میں انتظام کا غلبہ ہوتا ہے، سلوک کے ولایت والوں میں عشق کا غلبہ ہوتا ہے، زہد کا غلبہ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں میں دیکھتا ہوں ہمارے اپنے اکابرین کے کہ یہ لوگ انتظام دنیا رکھتے ہیں، دولت اپنے پاس رکھتے ہیں، پیسہ اپنے پاس رکھتے ہیں، کنٹرول اس پہ کرتے ہیں، انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ میں اس کو چلاتے ہیں، ایک دم لٹا کے ختم، بریانی برخاست کر دے کے نہیں رکھ دیتے. میں نے حضرت جلال آبادی کو بھی دیکھا، وہاں شاہ عبدالرحمٰن رخ صاحب کو بھی دیکھا، قاری طیب صاحب کو بھی دیکھا. سب حضرت تھانوی کے خلفاء تھے یہ سارے، اور حضرت تھانوی کی زندگی سب کو معلوم ہی ہے کیسا انتظام ان کے پاس تھا. اور یہ زمانہ کچھ ایسا ہی ہے، الا ہے کہ کسی پر غلبہ ہو جائے زہد کا، عشق کا، وہ ایک دوسری بات ہوتی ہے، مغلوب الحال ہو جاتا ہے بندہ پھر. اور غلبہ نہیں ہے تو پھر انتظام دنیا جو ہے نا وہ رکھنا ہے، لیکن اصل چیز دینداری ہے، اندر سے دیندار ہونا بندہ، اور دین کی ہر بات میں ترجیح ہونا، ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں شریعت کی رعایت ہونا، اور احتیاط والا اور حزم والا جو پہلو ہوتا ہے وہ ترجیح قابل ترجیح رہنا، وہ مقدم رہنا. اور جو چیز مسئلے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لوگوں کی رعایت سے، پیسوں کی خواہش سے، حالات کی رعایت سے، اس کے قریب نہیں جانا، حتی الامکان اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. وہ یہ ہے کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا لباس ہو، اچھا کھاتے ہوں، اچھا پیتے ہوں، اچھا سامان، یہ چیز یہ انتظام کہلاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس زمانے میں ضعف اور کمزوری اتنی ہے کہ ایسا اگر نہ کرے بندہ تو سنبھلا ہوا نہیں رہتا بندہ، پھر ڈسٹرب رہتا ہے. دوسرے اس زمانے میں کمزوری ایک ہی ہے کہ اگر بندہ ایسا نہ ہو تو لوگوں کے یہاں اس کی حیثیت بہت مجروح رہتی ہے، لوگ رومال بنا لیتے ہیں پوچھ کے پھینکنے والا، بیگاری میں کچھ بھی جو ہے نا اس کے ساتھ منسوب کر دیا، کچھ بھی اس کے ساتھ، تو یعنی بالکل جاہ باقی نہیں رہتی. اور بقدر ضرورت جاہ یعنی عزت کا رہنا بھی شریعت میں پسندیدہ ہے. ضرورت سے زیادہ کی خواہش یہ بری چیز ہوتی ہے، بقدر ضرورت ہونا اچھی چیز ہوتی ہے. تو یہ ایک انتظامی چیزیں ہیں، بزرگوں کے یہاں طور طریق الگ الگ ہوتے ہیں، ہمارے اسلاف کا جو طور طریق تھا اس کو سنا رہا ہوں. خان صاحب نے فرمایا کہ مجھ سے مولانا نانوتوی بیان فرماتے تھے کہ نواب قطب الدین خان صاحب بڑے پکے مقلد تھے، اور مولوی نذیر حسین صاحب پکے غیر مقلد، ان میں آپس میں تحریری مناظرے ہوتے تھے. ایک مرتبہ کسی جنگل میں میری زبان سے یہ نکل گیا کہ اگر کسی قدر نواب صاحب ڈھیلے ہو جائیں اور کسی قدر مولوی نذیر حسین صاحب تشدد چھوڑ دیں تو جھگڑا مٹ جائے. میری اس بات کو کسی نے نواب قطب الدین خان صاحب تک پہنچا دیا، اور مولوی نذیر حسین صاحب تک بھی. مولوی نذیر حسین صاحب تو سن کر ناراض ہوئے، مگر نواب صاحب پر یہ اثر ہوا کہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا میرے پاس تشریف لائے اور آ کر میرے پاؤں پر امامہ ڈال دیا اور پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگے اور فرمایا، بھائی جس قدر میری زیادتی ہو خدا کے واسطے مجھے بتلا دو، میں سخت نادم ہوں اور مجھ سے بجز اس کے کہ کچھ بننا پڑا کہ میں جھوٹ بولوں، لہذا میں نے جھوٹ بولا اور سری جھوٹ میں نے اسی روز بولا ہے. بین سطر میں لکھا ہے، خان صاحب فرما رہے ہیں، امیر شاہ خان کا ہے جواب. اور کہا کہ حضرت آپ میرے بزرگ ہیں، میری کیا مجال تھی کہ میں ایسی گستاخی کرتا، آپ سے کسی نے غلط کہا ہے غلط. میں نے بمشکل ان کے خیال کو بدلا، بہت دیر تک وہ بھی روتے رہے، میں بھی روتا رہا. یہ قصہ بیان کر کے خان صاحب نے فرمایا کہ جب مولانا نے یہ قصہ بیان فرمایا اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے تھے. خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب بیان فرماتے تھے کہ میں نواب قطب الدین خان صاحب کی خدمت میں ہفتے میں ایک مرتبہ حاضر ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ نواب صاحب نے فرمایا کہ حاجی صاحب ایک ہفتے کا فراق تو بہت ہے، جدائی بہت ہے، میں نے ہفتے میں دو مرتبہ جانا شروع کیا. پھر فرمایا کہ حاجی صاحب چار دن کا فراق تو بہت ہے، چار دن کے بعد ملاقات ہو، میں نے تیسرے دن جانا شروع کیا. ایک روز فرمانے لگے کہ حاجی صاحب میں شاہ اسحاق صاحب سے بیعت ہوں اور مولوی محمد یعقوب صاحب سے بھی، مگر میں ہمیشہ اعمال مسنونہ معصورہ ہی میں مشغول رہا اور تصوف کی طرف مجھے کبھی توجہ نہیں ہوئی. اس وقت وہ حضرات تو ہیں نہیں اور میں بڈھا ہو گیا ہوں، مجھ سے محنت بھی نہیں ہو سکتی، آپ مجھے کوئی ایسا کام بتلا دیں جو میں کر لیا کروں۔ میں تو خاموش رہا۔ اتفاق سے اس وقت مولوی محمد یعقوب صاحب کے داماد مرزا امیر بیگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کثرت سے استغفار پڑھا کیجئے۔ یہ سن کر نواب صاحب خاموش ہو گئے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی عبد القیوم صاحب فرماتے تھے کہ نواب قطب الدین صاحب دف کو بھی ناجائز کہتے تھے۔ ایک مرتبہ میری ان کی اس بارے میں گفتگو ہوئی۔ دف ایک طرف کا جو دھبڑا ہوتا ہے، ایک باجا ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں جو بجتا ہے، ایک طرف سے بند ہوتا ہے دوسری طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے نا خوبصورت آواز نہیں پیدا ہوتی، ڈم 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 آتی، دف 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 ایسی آواز آتی، اس کو دف کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ میری ان کی اس بارے میں گفتگو ہوئی۔ یہ گفتگو ہمارے دروازے میں ہوئی، میرے گھر میں جب معلوم ہوا کہ دف کے جواد و عدم جواد میں گفتگو ہو رہی ہے، تو انہوں نے مجھ سے گھر میں بلا کر کہا کہ نواب صاحب کو گھر میں بلا لو، میں پردہ ہوئی جاتی ہوں، میں ان سے اس بارے میں گفتگو کروں گی۔ میرے ان کی گھر والی نے، وہ پردہ ہو گئی اور میں نے نواب صاحب کو گھر میں بلا لیا۔ جب وہ گھر میں آئے تو میرے گھر میں سے نواب صاحب سے کہا کہ نواب صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں بچی تھی تو ایک روز آپ مجھے گود میں لیے ہوئے تھے اور میرے ہاتھ میں ایک دھپڑی تھی جو بچے گھڑے وغیرہ کے گھیرے پر جھلی مون کر بنا لیا کرتے ہیں دھپڑا۔ اس وقت ابا جان شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، ان کی بیٹی تھی جی، اور زمین پر ایک روئی کے گدیلے پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے مجھے ابا کے پاس لے جا کر بٹھا دیا اور میں وہاں بیٹھ کر دھپڑی بجانے لگی، تو کبھی میں اسے زمین پر رکھ کر بجاتی تھی، کبھی ہاتھ میں لے کر۔ جب میں زمین پر رکھ کر بجاتی تو ابا اس کو اٹھا کر میرے ہاتھ میں دیتے اور زمین پر رکھ کر نہ بجانے دیتے۔ آیا یہ واقعہ ٹھیک ہے؟ نواب صاحب نے اس کی تصدیق کی۔ تب میرے گھر میں کہا کہ اس سے ثابت ہے کہ آپ کے استاد ڈھول کو ناجائز کہتے تھے اور دف کو جائز۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے استاد ڈھول کو ناجائز کہتے تھے اور دف کو جائز، کیونکہ جب میں اس کو زمین پر رکھتی تھی تو وہ دونوں طرف سے بند ہو کر ڈھول کی طرح ہو جاتا تھا، اور جب میں ہاتھ میں لیتی تو ایک طرف سے کھل کر دف ہو جاتا۔ نواب صاحب ان کے اس استدلال کو سن کر خاموش ہو گئے اور کچھ جواب نہیں دیا، ایسی باریک بینی تھی۔ رامپور کے مسجد کی حکایت۔ مسجدوں کے قصوں میں مذہب ہوتا آتا ہے۔ ایک پنجابی مسجد کی حکایت بھی ہے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ ریاست رامپور میں نواب یوسف علی خان کے زمانے میں، اس سے پہلے نواب یوسف علی خان کا بھی ذکر آیا، نواب وزیر الدولہ نے جو اس کی گت بنائی تھی، نواب یوسف علی خان کے زمانے میں روشن باغ میں ایک مسجد رہتے تھے اور نواب صاحب کی طرف سے دو سپاہی ان کی خدمت کے لیے رہا کرتے تھے۔ پہلے مسجدوں کو لوگ پہچان لیتے بھی تھے، پھر ان کی خدمت میں لوگوں کو رکھ دیتے تھے۔ ان کا نام بٹیر شاہ تھا، مسجد کا نام تھا بٹیر شاہ۔ یہ مسجد بالکل ننگے رہتے تھے مگر باتوں میں مسجد نہ تھے۔ اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، اس پر تعجب نہ کیا جائے، جذب میں یا جنون میں عقل نہ ہونا تو لازم ہے، لیکن بعض اوقات حواس صحیح ہوتے ہیں، کسی امر کا ادراک کرتے ہیں اور کسی کا نہیں کرتے۔ ایسا شخص مکلف نہیں ہوتا، اس لیے کہ مدار تکلیف کا یعنی ذمہ دار بننے کا عقل پر ہے، نہ کہ حواس کے صحیح ہونے پر۔ چنانچہ بہائم باوجود سلامت حواس کے اسی لیے مکلف نہیں ہے کہ ان کو عقل نہیں، خواہ مطلقاً خواہ خاص درجے کی، جو بنا تکلیف کی، جو کہ سبھی و ماتوہ میں بھی مفقود ہے علی اختلاف قول المحققین۔ سبھی بچے کو کہتے ہیں، ماتوہ بیوقوف کو کہتے ہیں، ایسا بیوقوف جو زیادہ ہی بیوقوف ہوتا ہے اس کو ماتوہ کہتے ہیں۔ مگر باتوں میں مجذوب نہ تھے، اس پر تھا یہ حاشیہ۔ چنانچہ جب باتیں کرتے ان کا فائدہ تھا کہ جو کوئی ان کے پاس آتا اس سے کوئی نہ کوئی فرمائش ضرور کرتے۔ یہ تو ہوشیاری کی بات ہوئی نا، کوئی نیا آدمی آیا تو فرمائش کر لی اسے۔ جس ان کا یہ قاعدہ تھا کہ اگر کوئی ایک انار یا ایک امرود یا ایک روپیہ یا ایک پیسہ وغیرہ پیش کرتا تو نہ لیتے، اور فرماتے کہ ایک نہ لوں گا، دو لاؤ۔ میرے پھوپھا ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جاتے تھے۔ میرے پھوپھا نے شاہ آباد دروازے میں ایک مکان لے رکھا تھا، اور ہمارے مکان کے قریب ایک مولوی صاحب رہتے تھے جو نہایت صحیح العقیدہ اور بزرگ آدمی تھے۔ ان کا نام مولوی اسماعیل صاحب تھا، اور ان کے بھائی تھے جن کا نام حافظ اسحاق تھا۔ ان حافظ اسحاق صاحب سے کوئی کتاب بھی پڑھتا تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ ان وجوہ سے مولوی اسماعیل صاحب سے تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ ان مولوی اسماعیل صاحب نے میرے پھوپھا سے بٹیر شاہ کے انتقال کے بعد اپنا قصہ بیان فرمایا کہ اگرچہ میری عادت مجذوبوں سے اختلاط کی نہ تھی، ملنے جلنے کی مجذوبوں کے پاس، مگر میں خلاف عادت بٹیر شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور اگرچہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر آنے والے سے کچھ نہ کچھ فرمائش کیا کرتے تھے، مگر انہوں نے اپنی عادت کے خلاف کبھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ حضور سب سے کچھ نہ کچھ فرمائش کرتے ہیں، مگر مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کیا حضور مجھ سے ناخوش ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں سب سے زیادہ تجھ سے خوش ہوں۔ وہ مجذوب بھی تھے، پھر بول بھی رہے بات۔ میں نے کہا کہ پھر آپ مجھ سے فرمائش کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں سب اغراض لے کر آتے ہیں۔ کوئی بیوی کے لیے آتا ہے، کوئی معشوقہ کے لیے آتا ہے، کوئی نوکری کے لیے آتا ہے، کوئی کسی اور غرض سے آتا ہے، اس لیے ہم بھی ان سے اپنی غرض لگا دیتے ہیں۔ اور تو کسی غرض سے نہیں آتا بلکہ خدا کے لیے آتا ہے، اس لیے تیرے ساتھ غرض لگانے کو جی نہیں چاہتا۔ مجذوب بھی تھے، ایسے مجذوب تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ جب سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ایک نہیں لیتے، دو لیتے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا کہ وخلقناکم ازواجا، ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، قرآن پاک میں ہے۔ اور ایک آیت ایسے ہی پڑی، جب خدا نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں تو ہم بھی جوڑا لیتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کچھ فرمائش کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا مرغ پلاؤ لاؤ۔ میں اپنے گھر آیا، میرے بھائی حافظ اسحاق اصیل مرغ پالتے تھے، اصلی جو مرغ ہوتے ہیں، خاص قسم کے لڑاکوں والے، یہ مرغ جو ہوتے ہیں عام وہ 100-150 میں آتے ہیں، وہ اصیل مرغ جو ہے نا وہ 1000-1200 میں آتے ہیں۔ ہمارے آندھرا پردیش میں بہت رواج ہے اس کا، اصیل مرغ پالنے کا۔ آدمی بیٹھا ہو تو اصیل مرغ کا سر آدمی کے سر سے اوپر ہو جاتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اتنے اونچے ہوتے ہیں اصیل مرغ، بہت بڑے بڑے، اور پھر ان کے پیروں میں چاقو باندھا جاتا ہے لڑنے کے لیے، وہ بڑا لمبا کہانی ہے اصیل مرغوں کی، تو ان کی لڑائی بھی دیکھی ہے میں نے دو ایک مرتبہ۔ ویسے ہی مطلب سر بازار اصیل مرغ پالتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بٹیر شاہ کے لیے مرغ کا پلاؤ لے جاؤں گا تو کوئی عمدہ پٹھا جس میں سیر بھر گوشت کم سے کم ہو مجھے دے دو۔ انہوں نے نہایت عمدہ پٹھا دے دیا۔ اس کے بعد میں بازار گیا، سیر بھر نہایت عمدہ چاول لایا، اور بہت اچھی بریانی پکا کر ایک بڑی قاب میں ان کے لیے سب کا سب لے گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ باغ کے ایک تالاب میں نہا رہے تھے، مجھے دیکھ کر نکل آئے۔ میں نے پلاؤ پیش کیا، انہوں نے بیٹھ کر سب کھا لیا، ایک کلو چاول اور ایک سر مرغ، اور کھا کر اس رکابی کو تالاب پر لے گئے اور وہاں اسے خوب دھویا، اور دیر تک پانی کو ہلاتے اور رکابی کو دھوتے رہے۔ اس کے بعد وہاں سے آیا، رکابی کو آسمان کی طرف اونچے پھینک دیا اور فرمایا رزق کم فی السما۔ میں سمجھا کہ اب رکابی گر کر پاش پاش ہو جائے گی، مگر سیدھی انہی کی طرف آئی اور انہوں نے اس کو ایک انگوٹے اور دو انگلیوں پر روکا۔ اس کے بعد اس کو پھر پھینکا اور وہی رزق کم فی السما فرمایا، پھر انگلیوں پر روکا۔ غرض دیر تک یہی کھیلتے رہے، مشہور ہو گئے، لوگوں کو حساب بتانا کتنا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کر رہے ہیں۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے مجھے رکابی دی، میں تو رکابی لے کر چلا آیا، وہ پھر پانی میں گھس گئے، پانی میں سے نکل کے آئے تھے۔ میں حسب معمول ان کی خدمت میں برابر حاضر ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ میں نے پھر کہا کہ کچھ فرمائش کیجئے۔ انہوں نے فرمایا اچھا اب کی سفریاں لے آؤ، سفریاں امرود کو کہتے ہیں، دو امرود لے آؤ۔ میں ڈیڑھ دو سیر اچھے عمدہ سفریاں لے گیا، امرود لے گیا۔ اتفاق سے اس روز بھی اکیلے تھے، میں نے وہ سفریاں پیش کی، آپ نے ان کو لے کر سامنے رکھ کر کھانا شروع کیا. ایک سفری جو کسی قدر گدری تھی، گدری سمجھتے ہیں، کچی بھی نہیں اور پکی بھی نہیں، بیچ میں جو ہوتی ہے ذرا پیلی پیلی سی، ایک امرود، ایک جام، ایک امرود جو کسی قدر گدرا تھا، جب وہ سرک کر ان کی طرف آتی تو اس کو نہ کھاتے اور ہٹا دیتے اور کہتے کہ میرے پاس نہ آئے، یہ مولوی کے پاس جائے گی. یہ کہتے غرض وہ تمام امرود کھا گئے اور اس امرود کو آخر تک نہیں کھایا، اور یہی کہتے رہے مولوی کے پاس جائے گی، مولوی کے پاس جائے گی، میرے پاس نہیں آئے گی. جب تمام سفریاں ختم ہو چکی تو انہوں نے وہ سفری مجھے دی اور کہا یہ تو کھا لینا. میں نے جو اسے اٹھایا تو نہایت تیز گرم تھی، وہ امرود جو انہوں نے پکڑا تو ایک دم گرم تھا. میں نے اٹھا کر رومال میں رکھ لیا اور گھر میں لے آیا. گھر آ کر ایک عجیب خلجان میں مبتلا ہو گیا. کبھی تو جی چاہتا تھا کہ کھا لوں، اور کبھی یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر کھا لیا تو پھر تو بھی ان کی طرح دیوانہ ہو جائے گا. مجذوب مجذوب بنانے کا چکر رہتا ہے، مجذوب نہیں مجذوب. اور کچھ جو کچھ علم دین کے متعلق نفع کسی کو تجھ سے پہنچتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. مجذوب سے تو پھر نفع نہیں رہتا، اور جورو بچے بھی چھوٹ جائیں گے. غرض بہت دیر تک اسی الجھن میں رہا کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں. آخر میں نے اسے کھونٹے پر لٹکا دیا، مگر وہ الجھن اب بھی نہ گئی. جب میں سونے کے لیے لیٹا تو اس وقت بھی وہ الجھن نہ گئی. کبھی کھانے کا خیال ہوتا تھا اور رومال کو کھوٹی پر سے اتارتا تھا، کبھی پھر خیال ہوتا کہ اس کا نہ کھانا مناسب ہے، یہ خیال کر کے پھر کھوٹی پر لٹکا دیتا تھا. جب بہت سی دفعہ میں نے ایسا ہی کیا تو بیوی نے کہا کہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہ خود سوتے ہو نہ سونے دیتے ہو، اور یہ رومال میں کیا چیز ہے، کبھی اتارتے ہو کبھی رکھ دیتے ہو. بیوی کو تو میں نے ٹال دیا، مگر مجھے کسی طرح ایک سوئی نہ ہوئی، اور میں صبح تک اسی الجھن میں رہا اور رات بھر نہیں سویا. جب صبح ہوئی تو میرے ایک دوست چندہ میاں میرے پاس آئے، یہ بہت نیک اور ذاکر شاغل تھے. میں نے ان سے اس سفری کا یعنی اس امرود کا تذکرہ کیا، اپنی پوری کیفیت بیان کی. انہوں نے کہا کہ میاں تردد کیوں کرتے ہو، کھا بھی لو، لیکن یہ دیکھ لو کہ اب تک گرم ہے یا ٹھنڈی ہو گئی. اگر گرم ہے تو اثر ہے، اگر ٹھنڈی ہو گئی تو اثر ختم ہو گیا. میں گھر میں سے سفری لایا، دیکھا تو اب تک گرم تھی، مگر اس قدر گرم نہ تھی، تیزی نہ تھی. میں نے کہا چندہ میاں گرم تو ہے. انہوں نے کہا دیکھوں. میں نے ان کو دی، وہ لیتے ہی منہ میں رکھ گئے، یہ تو کھانے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے، بزرگ کا دیا ہوا، فوراً کھا لیا اس کو، اور کھاتے ہی کرتا پاجامہ اتار دیا، گیا کام سے اور ننگے ہو کر چل دیے. میں نے جب چندہ میاں کی یہ حالت دیکھی تو میں پھر بٹے شاہ کے پاس گیا اور ان سے سفری کا قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے تو کوئی ایسی چیز عنایت فرمائیے جس سے میری یہ حالت بھی قائم رہے. اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں اتنا نہیں ہوں، اس پر فرمایا کہ میں اتنا نہیں ہوں کہ تیری حالت بھی قائم رہے پھر میرے جیسا بھی کروں. یہ قصہ بیان کر کے خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے چندہ میاں کو دیکھا ہے، یہ قوم سے پٹھان تھے، گھر سے بہت خوشحال تھے، ان کے باپ بھائی ریاست کے معزز عہدوں پر تھے، اپنے گھر میں سب میں خوبصورت تھے، ان کے پاؤں میں زنجیر پڑی رہتی تھی اور یہ ایک تخت پر بیٹھے رہتے تھے، اور اس تخت پر ایک مسلح پڑا رہتا تھا، یہ کبھی نماز پڑھتے تھے، کبھی ذکر کرتے تھے، کبھی ویسے ہی بیٹھے رہتے. جب نماز پڑھتے تو نہ اوقات کا لحاظ ہوتا تھا نہ رکعت کا لحاظ ہوتا تھا، بلکہ جب تک چاہیے نماز پڑھتے رہے، جب بھی چاہ تاپ آتے رہتے تھے. سنا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو مارتے بھی تھے، اور یہ بھی حالت تھی کہ جب کسی کو دیکھتے تو ہنس کر ہاتھ سے منہ چھپا لیتے تھے. مجذوبوں کے بھی واقعات بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایک اور مجذوب کی حکایت. فرمایا کہ رامپور میں ایک اور مجذوب رہتے تھے جو اپنے آپ کو رب العالمین کہتے تھے. ان کا بھی مکلف تو ہے نہیں، جو چاہے بولیں جو چاہے کریں، جب عقلی محفوظ نہیں ہے. یہ جس مکان میں رہتے تھے اس میں ایک نہایت عمدہ چارپائی پڑی تھی جس پر ایک نہایت عمدہ بستر لگا رہتا تھا، اور یہ مجذوب نہایت شان و شوکت کے ساتھ اس چارپائی پر بیٹھے رہتے تھے. جس مکان میں رہتے تھے اس میں ایک عمدہ چارپائی تھی، اس میں عمدہ بستر لگا رہتا تھا، یہ مجذوب نہایت شان و شوکت کے ساتھ اس پر بیٹھے رہتے تھے، اور چارپائی کے سرانے ایک چوکی لگی ہوئی تھی جس پر ایک جائے نماز پڑی ہوئی تھی، اور چارپائی کے سامنے بوریے بچھے رہتے تھے، اور مکان میں ہر چیز نہایت قرینے سے رکھی رہتی تھی۔ مکان بھی نہایت عمدہ تھا، اس میں صفائی کا بھی پورا اہتمام رہتا تھا، حتیٰ کہ مکان میں تنکا تک نہ ہوتا تھا۔ یہ مجذوب لباس بھی نہایت عمدہ اور امیرانہ پہنتے تھے اور نہایت خوش بیان تھے۔ تقریر اس قدر تیز تھی کہ کیا مجال زبان میں لکھنے تائے یا کہیں ٹھٹکے، مگر وہ تقریر نہایت غیر مربوط اور بے معنی ہوتی تھی۔ بولتے تھے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کیا بول رہے ہیں۔ اثناء تقریر میں کبھی کبھی فوں فوں شوں شوں بھی کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک خادم رہتا تھا اور ہر وقت مکان بند رہتا تھا۔ جب کوئی آتا تو دروازے پر 3 مرتبہ دستک دیتا، اگر دروازہ نہ کھلتا تو واپس ہو جاتا، اور اگر ان مجذوب کو بلانا مقصود ہوتا تو خادم آ کر دروازہ کھولتا اور وہ شخص دروازے میں داخل ہوتا۔ خادم دروازے پر اس سے جوتے اتروا دیتا اور جوتے ایک طرف کو موقع سے رکھ دیتا۔ یہ شخص ان کی خدمت میں جا کر سلام کرتا اور عرض معروض کرتا۔ ان مجذوب کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ اکثر دائیں بائیں اور اوپر منہ کر کے شوں شوں فوں فوں کرتے تھے۔ ان کی نسبت یہ بھی مشہور تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے خودکشی کرنے کے لیے اپنے پیٹ میں چنا بھونک لیا، جس سے آنتیں باہر آ گئیں۔ ان کی بہن رونے لگی، بہن کو روتے دیکھ کر انہوں نے آنتیں اندر کر لیا اور زخم ٹھیک کر لیا۔ میں نے اپنے پھوپا کے ہمراہ ان کے یہاں میں اپنے پھوپا کے ہمراہ ساتھ میں ان کے یہاں جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرے پھوپا اور میں ان کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کو جوش آیا اور انہوں نے حسب عادت فوں فوں اور شوں شوں شروع کی اور کہا کہ فلاں مرتبہ رب العالمین نے رب العالمین سے ملنا چاہا تو فلاں رکاوٹ پیش آئی، اور فلاں مرتبہ رب العالمین نے رب العالمین سے ملنا چاہا تو فلاں مانے ہوا، اور فلاں مرتبہ فلاں مرتبہ فلاں فلاں۔ انہوں نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو سینے سے ناف تک ایک لکیر معلوم ہوتی تھی، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے کبھی اپنا پیٹ چاک کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ آج پھر صبح سے رب العالمین کو رب العالمین سے ملنے کا شوق ہو رہا ہے۔ خود اپنے کو رب العالمین بولتے تھے، دیکھو کوئی مانے نہ ہو۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بستر کے نیچے سے ایک تراہ کا چھرا نکالا اور گردن پر رکھ کر چلانا چاہتے تھے کہ میرے پھوپا نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ سے چھرا لے لیا۔ بہت دیر تک وہ فوں فوں اور شوں شوں کرتے رہے۔ جب جوش ختم ہوا تو انہوں نے پھر میرے پھوپا سے کہا کہ اب مجھے چھرا دے دو، اب مجھ پر وہ کیفیت طاری نہیں ہے۔ میرے پھوپا نے چھرا دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے پھوپا سے فرمایا کہ اس کا تذکرہ نہ کرنا، اور مجھ سے بھی کہا کہ میاں لڑکے دیکھو تم بھی کہیں نہ کہہ دینا۔ اس روز سے مجھ پر کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ میں پھر ان کے یہاں نہیں گیا۔ سامنے والوں کو بھی لگا دیں۔ یہ قصہ نواب یوسف علی خان کے زمانے کا ہے۔ اس کے بعد ہم تو رامپور سے چلے آئے۔ ہمارے چلے آنے کے بعد جب نواب کلب علی خان مسند ریاست پر متمکن ہوئے تو ان کے زمانے میں یہ قصہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ ان مجذوب نے اپنے خادم سے کہا کہ رب العالمین کو رب العالمین سے ملنے کا آج پھر شوق غالب ہے اور وہ اپنی گردن کاٹنا چاہتا ہے، اگر سر تن سے جدا نہ ہو تو تو الگ کر دینا۔ یہ کہہ کر سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر انہوں نے اپنی گردن کاٹ لی۔ سر تو تن سے جدا ہو گیا، یہ نہیں معلوم ہوا کہ خود انہی نے جدا کر دیا تھا یا حسب وصیت خادم نے کیا، اور ان کا حلقوم زمین پر آ ٹکا، اور وہ اسی طرح سجدے کی حیات پر قائم رہے، اور سوائے خون کے نہ پاخانہ نکلا، نہ پیشاب نکلا، نہ کسی قسم کی رطوبت، اور خادم پاس بیٹھا ہوا برابر مورچل جھیلتا رہا۔ لوگ آتے تھے اور دستک دے کر چلے جاتے تھے۔ بھنگن بھی دو وقت کمانے آتی تھی مگر دستک اور آواز دے کر چلی جاتی تھی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ آخرکار بھنگن نے ان کے پڑوس میں اس کا تذکرہ کیا کہ میاں تو کہیں جاتے نہ تھے، خدا جانے کہاں چلے گئے، میں 3 دن سے 2 وقت کمانے جاتی ہوں، کمانے جانے سے مراد صفائی کرنے جانا، مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ پڑوس کی عورتوں کو کچھ شبہ ہوا، انہوں نے اپنے اپنے کوٹھوں سے یا کسی اور طریق سے ان کے مکان میں جھانکا، دیکھا تو شہید ہیں اور خادم بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے مردوں سے ذکر کیا، مردوں نے کوتوالی میں اطلاع کی، پولیس آئی، دروازہ کھولا گیا، دیکھا تو واقعہ صحیح تھا۔ اب ان کی تجہیز و تکفین ہوئی۔ نماز کے متعلق علماء میں اختلاف ہوا۔ مفتی سعد اللہ صاحب اور ان کی جماعت کہتی تھی کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، اس لیے ان کی نماز نہ پڑھنی چاہیے. مولوی ارشاد حسین صاحب اور رامپور کے قاضی جو بدایوں کے رہنے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ مغلوب اور غیر مکلف تھے، ان کی نماز پڑھنی چاہیے. چنانچہ مولوی ارشاد حسین صاحب اور قاضی صاحب کے فتوے پر عمل کیا گیا اور نہایت شان و شوکت کے ساتھ ان کی نماز ہوئی اور ان کو دفن کیا گیا. ان مجذوب کے انتقال کے بعد خادم اپنے آپ کو رب العالمین کہنے لگا، مگر علماء کی رائے سے نواب صاحب نے اس کو رامپور سے نکال دیا. اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا. ایک پنجابی مجذوب کی حکایت، تو پنجابی نظم سنی تھی آپ نے، تو پنجابی مجذوب کی حکایت بھی سن لو. ایک روز ارشاد فرمایا، قصبہ لوہاری میں جس جگہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے، وہاں ایک مجذوب پنجابی رہتے تھے. حضرت میاں جی نور محمد صاحب حضرت حاجی صاحب کے پیر، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد، حضرت تھانوی کے دادا پیر میاں جی نور محمد صاحب جہاں رہتے تھے، وہاں ایک مجذوب پنجابی رہتے تھے. اتفاقاً اس جگہ حضرت حاجی عبد الرحیم صاحب ولایتی شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے. وہ مجذوب اکثر حاجی صاحب شہید کے خدام سے یوں کہا کرتے تھے، او تمہارا حاجی بڑا بزرگ ہے. وہ مجذوب جو ہے حاجی صاحب کے خادموں سے کہا کرتے تھے کہ تمہارا حاجی بڑا بزرگ ہے. حضرت حاجی صاحب شہید جب بغرض زیارت حرمین شریفین عرب کو گئے، تو ایک دن جہاز میں حضرت کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ کر سمندر میں گر گیا. ذرا سی دیر گزری تھی کہ ایک ہاتھ سمندر میں سے لوٹا تھامے ہوئے نکلا اور لوٹا حضرت حاجی صاحب کے ہاتھ میں پکڑا کر غائب ہو گیا. ادھر لوہاری میں ان مجذوب صاحب نے حضرت کے خدام سے فرمایا کہ تمہارے حاجی کے ہاتھ میں سے لوٹا چھوٹ کر گر گیا تھا، میں نے پکڑا دیا. حضرت کے خدام نے سمجھا کہ بڑا ہانک رہا ہے، مطلب ایسے ہی پھینک رہا ہے. جب حضرت حاجی صاحب حج سے فارغ ہو کر واپس آئے اور لوہاری میں تشریف لائے، تو کسی کو مجذوب کی یہ بات یاد آئی. انہوں نے حضرت سے عرض کیا. آپ نے فرمایا کہ سچ ہے، بے شک یہ واقعہ جہاز میں پیش آیا، مگر اس وقت وہ ہاتھ میری شناخت میں نہیں کہ وہ کس کا تھا. یہ ان صاحب نے فرمایا. اس قسم کی جو کرامات ہوتی ہیں، جو ان مجذوبوں سے ظاہر ہوئی یا ایسے واقعات میں سننے میں آتا ہے، ابھی ایک مجذوب نے اپنا پیٹ پھاڑ لیا، بہن رو رہی تھی، دیکھا نہیں گیا، اس کو اندر ڈال کے پھر ٹھیک کر لیا. اب انہوں نے جناب والا ایک دوسرا کام کر دیا، اس نے وہ امرود میں وہ کام کر دیا. اب یہ جو ہے وہاں پہ لوٹا پکڑا کے آ گئے. اس میں ایک چیز ہوتی ہے کرامات اور ایک چیز ہوتی ہے تصرفات. کرامات جو ہے نا وہ ٹوٹلی غیر اختیاری امر ہوتا ہے، تصرفات میں اختیارات ہوتے ہیں. تصرف بھی ایک قسم کی کرامت ہوتی ہے، لیکن بندہ وہ اختیار سے کرتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ بے شمار پہلو ہوتے ہیں. مسافت کا دخل نہیں رہتا اس میں، مسافت کوئی چیز نہیں رہتی. سامان اور تدابیر کا دخل نہیں رہتا. قوت ارادی میں کن فیکن کی شان ہوتی ہے اس وقت. قوت ارادی، اللہ تبارک و تعالی نے جو ارادے والی قوت دی ہے، وہ ارادہ فنا ہوتا ہے اصل میں اللہ میں، تو وہ ارادہ ان کا کرنا ان کے ارادہ کرنے کے معنی میں آ جاتی چیز. وہ فنا ارادہ میں اپنے ارادے کو، اپنے نفس کو فنا کرنے میں یہاں تک چلی جاتی ہے وہ شان کہ ان کا ارادہ ان کا ارادہ ہو جاتا ہے. اس میں اس قسم کی چیزوں کا ظہور ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اللہ پاک کی جو صفات ہیں، ان کی بڑی عجیب شان ہے. شان جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے بزرگوں کی، کل یوم ہو فی شان، ہر دن ایک اس کی شان ہے کہ وہ حالت میں ہوتا ہے. تو اللہ کے ناموں کے بھی شیون ہوتے ہیں. یا اللہ کے نام شافی ہے مثلا، اس کی ایک شان ہوتی ہے. اللہ کا نام، اللہ کا اسم مبارک حافظ ہے، مہیمن ہے، اس کی ایک شان ہوتی ہے. بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی کو پڑھ دیتے تھے کچھ، اور کہتے تھے کہ میں نے یہ لفظ فلاں شان میں پڑھ دیا، تو وہ کیفیت میں مستغرق ہو جاتے تھے. واللہ عالم کیا صورت ہوتی ہے اس کی، کہ اس اسم کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، اس میں جا کے اس کو ہزاروں مرتبہ بولنا نہیں پڑتا، ایک ہی لفظ بس ہے، وہ ایک لفظ بول دیتے تھے وہ کام ہو جاتا. کہتے ہیں ایسا کیسا پھونک دیا تم، یعنی کہ وہ شان میں نے پڑھ دی تھی. حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کا واقعہ ہے کہ ان سے پوچھا کہ یہ کام آپ نے کیسا کر دیا، کہنے کہ فلاں نام میں نے اللہ پاک کا ان کی شان میں پڑھ دیا تھا جا کے. وہ ان کی شان میں پڑھ دیا تھا، اس کیفیت میں جا کے پڑھا تھا، ایک ہی مرتبہ کہا تھا، بولے کام ہو گیا. تو یہ جو تصرفات ہیں اور کرامات ہیں، اس کے اندر اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوتے ہیں. اصل تصرفات میں بھی اصل اللہ ہی فاعل ہوتے ہیں، لیکن صرف بندے کا اس میں اختیار ہوتا ہے، لیکن اس اختیار میں ایک فنائیت ہوتی ہے اصل میں. پھر اس میں وسائل بھی لپٹ جاتے ہیں، سامان جگہ بھی لپٹ جاتی ہے، تجل عرض بھی ہو جاتا ہے، نہ مکان کی کوئی قید رہتی ہے، نہ ٹائم کی کوئی قید رہتی ہے، نہ چیز کی کوئی قید رہتی، ایک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. اور یہ جگہ پھر ایسی ہوتی ہے کہ جہاں قدم پھسلتے ہیں، توحید ڈگمگاتی ہے، آدمی غیر کی طرف نسبت کرتا ہے. اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں غیر ہوتا نہیں ہے، وہاں پہ وہ خاص کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں غیر کی طرف نسبت صحیح نہیں ہوتی. اصل میں دیکھنے والوں کو غیر نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر وہ ہوتا غیر نہیں ہے وہاں پہ، چونکہ جو غیر ہے وہ اگر اپنے ارادے کو، اپنے خواہش کو، جذبات کو، سب چیزوں کو ٹوٹلی ختم کر چکا ہو، تو پھر اس غیر کا اعتبار نہیں ہوتا وہاں پہ. اس لیے توحید میں تو وہاں پہ اس کے اپنے مفہوم کے اعتبار سے توحید میں کوئی خلل نہیں رہتا، لیکن دیکھنے والا بات پوری نہیں سمجھتا، توحید میں خلل کر ڈالتا ہے. جب توحید میں خلل کر ڈالتا ہے تو جو لوگ منکر ہیں ایسی باتوں کے، وہ اس کو پکڑ کے پھر ایک توحید کی ایک نئی کہانی بناتے ہیں، سارا یہ یوں بنتا ہے. اور پھر ان لوگوں کی حالت ایک اور بھی ہوتی ہے، گہے بر تاریخ اعلی نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم. یہ جو احوال ہوتے ہیں ان کا، یہ ایک حالت میں نہیں رہتے، استمرار نہیں رہتا ان کو، دوام نہیں رہتا، کیفیت رہتی ہے، ایک وقت تاری ہو جاتی ہے، ایک وقت نہیں رہتی. اس کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ میں ہونے والے واقعے کی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے مصر بہت زیادہ دور نہیں تھا، کنعان جو ہے مصر کے سبب میں سے ہے، مطلب بہت زیادہ اچھا خاصا دور تھا، گاؤں تھا اس کے شہر کے، بہت زیادہ دور نہیں تھا. لیکن 23 سے لے کے 27 سال تک یوسف کا ہے نہیں پتا ہے، پیغمبر بھی ہیں، صاحب فراست بھی ہیں، رو رہے ہیں، روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی، تو بھائی اسی وجہ سے تو رو رہے تھے کہ پتہ نہیں کہ یوسف ہے کہاں. اور آخر میں جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنا کرتا دے کے بھیجے، تبھی وہ لوگ شہر سے بھی نہیں نکلے تھے، انہوں نے کہا کہ انی لا اجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یا تو یہ کہ یہاں سے بھی شہر سے نکلے بھی نہیں خوشبو آ گئی، یا یہاں پہ برسوں گزر گئے پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے. اس کو بولتے ہیں گہے بر تاریخ اعلی نشینم، کہیں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لوح محفوظ بھی پڑھنے میں آتا ہے. گہے بر پشت پائے خود نبینم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں کے اوپر کیا ہے نہیں دکھتا، خود اپنے پیر پہ کیا چیز آ کے بیٹھ گئی پتہ نہیں چلتا. اسی لیے ان لوگوں کی زندگی کے اندر ہمیشہ ایسا ہوتے رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، اتفاق سے کبھی کوئی بات ہو گئی، کبھی کوئی بات ہو گئی، کبھی مظاہرہ کر دیا، کبھی نہیں کر دیا. اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح کی خصوصیات سے آخر کے زمانے میں اہل حق کو محفوظ رکھا جائے گا زیادہ تر، یعنی ان سے ایسی چیزیں ظاہر ہونے نہیں دی جائیں گی، اس لیے کہ دجال کا فتنہ جیسے جیسے قریب آئے گا ایسی چیزوں سے مسلمانوں کو بچایا جائے گا، کیونکہ دجال ایسی چیزیں دکھانے والا ہے، اگر ان قسم کی چیزوں کا تاثر طبیعت میں بیٹھنے لگا تو دجال کے شکار ہو جائیں گے. تو واقعات تو ہوتے ہیں بزرگوں کے ابھی بھی، لیکن پہچاننا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، دکھ کے ویسے نہیں آتے جیسے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، یہ واقعہ ہوا تھا، جب اس کی توجہ اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتی، بعد میں پتا چلتا اچھا یہ ایسا ہو گیا. بہت سے بزرگوں کے، خود اپنے قریب کے بزرگوں کے ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں، ذہن کام نہیں کرتا، بعد میں پتا چلتا ہے. آخری سال جب ہم جلال آباد میں تھے، حضرت ہمارا میرا تو افتہ چل رہا تھا تو مطلب دورہ تو ہو گیا تھا، تو آخری جو حدیث ہوتی تھی وہ حضرت جلال آبادی خود پڑھاتے تھے درس حدیث کا، بخاری شریف کا آخری سبق بہت مشہور ہوتا ہے مدرسوں میں، بڑے مدرسوں میں. عام طور پر کلاس میں تو 50 بچے تھے لیکن درس بخاری کے آخری سبق میں 10,000 سے اوپر لوگ ہوتے تھے. پورا حصہ، پورا حال، وہ جو جلال آباد کا جو مدرسے کا جو درمیان کا میدان ہے نا، وہ بسنے ہوتا تھا، وہ فل رہتا تھا پورا. تو حضرت جلال آبادی کی درس بخاری کا آخری سبق بہت مشہور تھا، بے شمار پبلک آ جاتی تھی مخلوق یہاں سمجھتا. اس دفعہ قصہ یہ ہوا کہ حضرت جلال آبادی کی طبیعت بہت خراب تھی اور اعلان ہو گیا تھا کہ درس بخاری فلاں دن ہے، بخاری کا آخری سبق، میں موجود تھا وہاں پہ. تو سبق کا کیا ہوں گا، اور حضرت کی حالت یہ تھی کہ اتنی کمزوری اور اتنی طبیعت خراب تھی کہ ان کے پاس میں خود بھی موجود تھا، وہ ایک بات سامنے والے کو نہیں بول سکتے تھے، جتنا عارف بیٹھا ہے اس کو نہیں بول سکتے تھے، بلکہ لیٹنے کی جگہ پر آدمی اپنا کان لے جائے تو وہ بولتے تھے، اور اس کو بھی ایک دو مرتبہ تین مرتبہ بولنے کے بعد وہ سنتا تھا کہ حضرت کیا بولے. تو طبیعت ایسی ہے تو بھائی سبق تو پڑھانے کا کوئی سوال ہی نہیں، اٹھ ہی نہیں سک رہے ہیں، بات ہی نہیں کر سک رہے ہیں، تو پھر سبق پڑھانے کا کہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے. تو مولانا یاسین صاحب جو ہمارے دوسرے استاد تھے، ان استاد صاحب کو بلایا اور ان کو کہا، وہ بخاری کے دوسرے سبق پڑھاتے تھے، جلد ثانی بھی پڑھاتے تھے، ان سے کہا کہ آپ تیاری کر لو کیونکہ حضرت تو شاید نہیں پڑھا سکیں گے، درس کو آپ کو دے دینا پڑیں گے. اب کیا کرتے، کوئی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ تو ہونا ہی ہے. تو حضرت مولانا یاسین صاحب کو بول بھی دیا گیا، ان کو کتاب بھی دے دی گئی تیاری کرنے کے واسطے، وہ تیار ہو کے آ بھی گئے. پھر حضرت جائیں گے نہیں جائیں گے مجلس میں وہاں پہ، چونکہ صحت تو ایسی ہے، تو حضرت نے کہا کہ بھائی اگر طبیعت چلی تو میں جاؤں گا ورنہ جا بھی نہیں سکوں گا. یہ حضرت نے بالکل کان کے پاس بلا کے اس آدمی سے کہا کہ صحت ساتھ رہی تو کرسی پہ بیٹھ کے میں چلا جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا. 10 بجے سبق شروع ہونے والا ہے، 8 اور 9 کے درمیان میں وہاں تھا اور یہی کیفیت تھی، 1 گھنٹہ باقی ہے سبق شروع ہونے کے لیے، اور 8 اور 9 کے درمیان جب بات ہو رہی تھی تو سینے کے پاس ہی بلا کے بات کر رہے تھے. 9:30 بجے پونے 10 بجے کہنے لگے چلو جا کے چلتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے آئیں گے. وہاں جا کے بیٹھے تو جو سبق پڑھانے کی جگہ ہے وہیں بیٹھ گئے. جا کے جو بیٹھ گئے تو وہاں یاسین صاحب پیچھے تھے جو تیاری کر کے آئے تھے درس دینے کے، دوسرے حضرات کہنے لگے حضرت بیٹھ گئے، شاید 2 جملے بولے نہیں بولے. سبق شروع کر دیا اور اس وقت 4.5 گھنٹے بیان فرمایا اور پورے زور سے، ایک سبق، ایک حدیث کا سبق 4.5 گھنٹے، درس بخاری ان کا ایسا ہوتا تھا 4.5 گھنٹے، 5 گھنٹے، 3 گھنٹے تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. اب ہم سب پریشان ہیں کہ بھائی اس وقت کیا حضرت تکلف کر رہے تھے یا کیا تھا، سمجھ میں نہیں آیا. اب کرامت کے علاوہ اس کی کوئی توجہ کر ہی نہیں سکتے آپ، چونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہم صبح سے جو لوگ خادم ساتھ میں موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں حالت کو، اور 2-3 دن پہلے سے بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ 8:30 بجے تک، 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان تک کے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، جس میں میں خود آئینی شاہدین میں سے ہوں کہ حضرت سے بولا نہیں جا رہا. 1 گھنٹے کے بعد آیا اور 4.5 گھنٹے بیان کیا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ حضرت کی طبیعت. اچھا بیان ختم ہوا پھر طبیعت گروپ سے اندر پھر لیٹ گئے، کہنے کہ بھائی طبیعت میں بہت تھکان ہو گئی بہت. ارے آپ بھی تھکان نہیں ہوگی، تو پہلوانوں کی بھی تھکان ہو جائے گی 4.5 گھنٹے کے بیان میں. تو میں دوسرے دن پہنچا، میں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا، تو مسکرانے لگے، کہنے کہ بس بولے نہیں کچھ، ایسا یوں اشارہ کر دیتے تھے کبھی کبھی. ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں بزرگوں کے اپنی زندگیوں میں بھی، لیکن وہ واچ کرنے کے ہوتے ہیں، دھیان کرنے کے ہوتے ہیں اصل میں وہ. مگر بالکل ایسے جیسے واقعات ان کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں نا، ان کا اظہار بہت کم کر دیا گیا. اللہ پاک کی مصلحت ہے، اللہ پاک کا انتظام ہے. اور بقیہ یہ ہے کہ اصل چیز یہ چیزیں نہیں ہیں، تو ان واقعات کے ذریعے سے میں سنا، ہمارے سنانے کا مقصود تو ایسا ہے بھی نہیں کہ اس قسم کے خلاف خرق عادت جو چیزیں ہیں کرامات الہن کی، وہ چیزیں ہم سنیں اور جانیں. اصل تو یہ ہے کہ ان واقعات کے روپ میں ان کا تقویٰ، ان کی دینداری، ان کی حزم احتیاط، ان کی باتیں وہ آتی ہیں جو اصل اثر کرتی ہیں آدمی کے دل پر، ضمن میں کچھ اس کا بعد مرتبہ اس قسم کے واقعات اور ان کی کرامتیں وغیرہ بھی آ جایا کرتی ہیں. ان کا بھی اپنا ایک تاثر ہوتا ہے، ان کی حقیقت بھی کھلنے لگتی ہے، ان کی واقعیت، ان کا سچا ہونا بھی کھلنے لگتا ہے کہ یہ لوگ بناوٹی پیر تھے نہیں، یہ لوگ ان چیزوں کو نہ بنانے جاتے تھے، نہ بولنے جاتے تھے ایسی چیزوں کو، نہ کہانی بناتے تھے ایسی باتوں کو، بلکہ اخفا سے ہی کام لیتے تھے، چھپاتے تھے. بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اصل چیز نہیں ہے یہ. ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ کشف و کرامت غیر ہیں، حاصل نہ ہو تو غم نہ کر. کشف و کرامت غیر ہیں، حاصل نہ ہو تو غم نہ کر، ایک بات میری یاد رکھ، اللہ بس باقی حوص. اصل تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، وہ حاصل ہونا ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے ذہن میں کسی بھی گوشے میں ہوتا ہے کشف ہونا چاہیے، کرامت ہونا چاہیے، اس کو کبھی نہیں ہوتا ہو، کیونکہ وہ موقوف ہے یکسوئی پر، یکسوئی اس کے بغیر ہوتی نہیں. تو جب تک وہ دماغ میں سے بالکل نکل نہیں جاتا، اس کے کچھ اثرات ذاکر کو، شاغل کو محسوس نہیں ہوتے. ورنہ ذکر و شغل اگر ایک کثرت سے، یکسوئی سے کرنے لگے تو ایسی بہت سی چیزیں بندے کو سلوٹوں کے اندر، یعنی طبعیت کے ساتھ میں حاصل ہو جاتی ہیں بعض مرتبہ. مساج اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی علی سبیل محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ ہم تمام کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کی آزمائش سے، ابتلا سے، مصیبت سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ اپنوں و پرایوں سے، دشمنوں سے، اے اللہ بدخواہوں سے، انسانوں سے، شیطانوں سے، مسلموں سے، غیروں سے، مولا سب سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. غیبی تائید کو شامل حال فرما دیجیے، استگیری فرمائیے. کرم کا، رحم کا، فعافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے. ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجیے. اے مولا کریم، نیکی اور تقوی کی توفیق نصیب فرمائیے. نمازوں کی پابندی نصیب فرمائیے. اے اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرمائیے. نمازوں کے قضا ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے. ذکر کی پابندی نصیب فرمائیے. قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے. کرم کا، رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.